علیکم سامعین، ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان،
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان بحث جلانی۔ نگہت، تھوڑا سا ہمارے سننے والے حیران ہو رہے ہوں گے، یہ پروگرام سارا زمان آپ کے لیے پیش کرتی تھیں، ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت سارے سال انہوں نے یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا، لیکن اب کچھ مصروفیات کی وجہ سے یہ پروگرام مجھے اب نگہت کے ساتھ پیش کرنا ہوگا۔
بالکل بہجت، آپ نے درست کہا، کیونکہ ہمارے جو سامعین ہیں وہ سارا زمان اور نگہت امان کا تو بہت نام سنتے رہے ہیں، لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ آپ بھی اس شو کو ہوسٹ کریں گی، تو انشاءاللہ ہم اچھے پروگرام لانے کی کوشش کریں گے، اچھے شوز لانے کی کوشش کریں گے۔ تو سامعین کو بتاتے چلیں کہ وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی یہ جو مشترکہ پیشکش ہے پروگرام سدائے جہاں، 3 سال تک وہ ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر اور وائس آف امریکہ کے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پر وہ سنتے رہے ہیں، اور اب ایک مرتبہ پھر سامعین کے بےحد پر ہم نے اس شو کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور آج اسی سلسلے کا یہ پہلا پروگرام ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے اور اس پروگرام کو پسند کریں گے، اپنی فیڈ بیک دیں گے، لیکن وہی بات کی جس طرح ہم پہلے شو میں کرتے تھے، آپ کو پہلے لائن اپس بتاتے تھے، اس کے بعد ہم شو کی تفصیلات بتاتے تھے، تو پہلے میں جانا چاہوں گی وائس آف امریکہ کی جانب سے بہجت جلانی سے کہ وہ آج آپ کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہی ہیں وائس آف امریکہ کی طرف سے۔
بالکل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سامعین بھی جانتے ہیں کہ حالات حاضرہ، صحت، ثقافت، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے ہم مختلف پروگرام آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو جو رپورٹیں سنوا رہے ہیں ان میں ایک بڑا ہی حساس معاملہ ہے آج کل جو چل رہا ہے، برما یا میانمار جسے کہتے ہیں، وہاں پہ روہنگیا مسلمانوں کا کراچی میں ان کی ایک کالونی ہے، اس کے بارے میں ایک رپورٹ سنوائیں گے۔ اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، مختلف اقدام اٹھائے جا رہے ہیں، مختلف طریقوں سے اس پر قابو پانے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ ایک اور طریقہ بھی ہے محبت سے دلوں کو جیتنے کا، جس کے بارے میں اب خاص طور پر بات ہونے لگی ہے کہ نظریاتی بنیادوں پر اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس بارے میں ایک رپورٹ سنائیں گے، ایک بہت، اس کا نام ہے سویٹ ہومز، کہ کس طرح سے انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں یہ ایک کوشش شامل ہے۔ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کچھ وائرسز اور بیکٹیریا کے بارے میں، بیکٹیریا کچھ اور ہوتا ہے، وائرس کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے ماہرین آج اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اور پھر آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ امریکہ میں بڑے ہی کامیاب ہیں فارماسسٹ اور بہت سارے شعبوں کے ساتھ ساتھ وہ سیر کر رہے ہیں، ان کی سیر کے بارے میں حال بتائیں گے، وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، کچھ اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اس کے علاوہ آج کل خواتین میں کاروبار کرنے کا رجحان بہت زیادہ ہے، کیونکہ اقتصادی سطح پر ساتھ ساتھ چلنے کا معاملہ اور رجحان کافی زور پکڑتا جا رہا ہے، اور ایک امریکی ماہر ایڈوائز دیں گے اس بارے میں جو کہ خواتین بزنس کرتی ہیں ان کے لیے۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات ہے نگہت، کہ سیل فونز کا بہت چرچا ہے، بہت زمانے سے بہت شہرت ہے، ہر روز ایک نئی چیز اس سب زمن میں ہمارے سامنے آتی ہے، اور اب کیا ہوگا، ہمیں بڑا پرابلم ہوتا تھا، بعض اوقات بیٹری مر جاتی تھی ایسی جگہ پر کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اب کیا کریں۔ تو جناب، بیٹری کے بغیر اب موبائل فون ایک ایجاد ہونے والا ہے، اس کے کا نمونہ ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ رپورٹیں ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے، ہم آپ کو سنوائیں گے۔ اور اب بات کرتے ہیں نگہت سے، ان سے پوچھتے ہیں کہ نگہت آج کے پروگرام میں ہمیں کیا سنوا رہی ہیں۔
زبردست لائن اپ آپ نے بتایا، اور بہجت یقین کیجیے، جب آپ سیل فون کے بارے میں بتا رہی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں بہت جلد آ جائے تو بہت ہی لوگوں کا فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ بھی جس طرح کہہ رہی تھی کہ موبائل آج کل ہر کسی کی ضرورت ہے، اور بیٹری کا مرنا یہ ایک عام سی بات ہے۔ اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے اور اسمارٹ فون میں اگر آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، بہت ساری اور ایپس آپ نے ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہیں، تو بیٹری تو آپ کی فنش ہوگی ہی، لیکن اب اگر اس چیز کے بغیر کی بیٹری کے بغیر فون چلنے پڑے تو میرے خیال میں سامعین کا بھی بہت فائدہ ہوگا، اور میں خود اس رپورٹ کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہی ہوں۔ چلیں آپ کو ہم بھی بتاتے ہیں کہ آج آپ ریڈیو نیوز نیٹورک سے کیا سنیں گے، کیونکہ آج بھی ریڈیو نیوز نیٹورک ہمیشہ کی طرح مختلف موضوعات پر رپورٹس لے کے آیا ہے۔ آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو پاکستان میں مسیحی برادری آباد ہے، ان کے ایک اہم مسئلے کے بارے میں، وہ ہے ان کے شادی اور طلاق کے قوانین کے حوالے سے۔ ان میں کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے شادی اور طلاق کے قوانین میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے حوالے سے گو کی کچھ ترامیم کے لیے پیش رفت ہو رہی ہے لیکن اس میں کچھ سست روی بھی ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ قوانین کون سے ہیں، کیسے اس میں ترامیم کیا جائے گا اور کیا صورتحال اس وقت، یہ ہم بتائیں گے ایک رپورٹ کی صورت میں آپ کو۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے پاکستان کے صوبہ سندھ اور پنجاب میں پانی میں آرسینک کی موجودگی کے حوالے سے ایک رپورٹ، اور حکومتی سطح پر اس کے حل کے لیے کیا ہو رہا ہے یہ آپ جان سکیں گے تھوڑی دیر میں۔ اور ہمیشہ کی طرح صحت کے سیگمنٹ میں آر این این بھی آپ کے لیے رپورٹ لے کر آیا ہے، اور اس دفعہ ہم بات کریں گے ڈینگی وائرس کے حوالے سے۔ اور کھیل کے میدان سے شامل کریں گے پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی دوبارہ سے بحالی کے حوالے سے ایک رپورٹ، آج کل کرکٹ کا چرچا پاکستان میں بہت زور و شور سے ہے اور نوجوان کیا ہر کوئی اس کو انجوائے کر رہا ہے. تو یہ آپ کو ہم بتائیں گے تھوڑی دیر میں, اور پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو لے کر جائیں گے ایک زبردستی سیر کے لیے. تو یہ تھا آر این این کی جانب سے اس ہفتے کا لائن اپ, اور پروگرام کی شروعات کریں گے ہم وائس آف امریکہ سے, جس کے لیے ہمیں دوبارہ جانا پڑے گا واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت جیلانی کے پاس. جی بہجت.
جی نگت, ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں بڑے ہی حساس موضوع کے ساتھ. مسئلہ کافی پرانا ہے, توجہ نہیں دی گئی جیسا کہ دینا چاہیے تھی. اب کچھ ہفتوں سے یہ مسئلہ بین الاقوامی توجہ کا مرکز بن رہا ہے. سمجھ ہی گئے ہوں گے بات ہم کر رہے ہیں میانمار یا پھر برما کے روہنگیا مسلمانوں کی. آج ہم جو آپ کو رپورٹ سنوا رہے ہیں تھوڑی سی مختلف ہے. ہیومن رائٹس واچ کے مطابق پاکستان میں 55,000 روہنگیا آباد ہیں, اور ان میں سے بیشتر کراچی کے علاقے ارکان آباد میں مقیم ہیں. ان میں پہلے آنے والے 1962 میں جہاں پہنچے, پاکستان میں تقریباً نصف صدی گزارنے کے باوجود انہیں ابھی شہریت نہیں ملی, اور جو 1971 میں یہاں آئے انہیں شناختی کارڈ تک نہیں مل پائے, جس کی وجہ سے ان کے بچے اسکولوں میں داخل نہیں ہو سکتے, سرکاری ہسپتالوں میں وہ نہیں جا سکتے, یہاں تک کہ وہ بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھول سکتے. ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ خود اور دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر برمی حکومت پر دباؤ ڈالے کہ وہ ان کے خلاف تشدد کی مہم کو روکیں, اور اپنی سرزمین پر بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, اور جس کا آغاز ایسا ہو سکے گا کہ ان کے بنیادی حقوق ان کو دیے جائیں, دوسرے پاکستانی شہریوں کی طرح سہولتیں دی جائیں. تو یہ بات تھی انسانی حقوق کے علمبردار ادارے ہیومن رائٹس واچ کی. ثاقب راجہ نے یہ رپورٹ تیار کی ہے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
کراچی کے علاقے برمی کالونی لانڈی کے رہائشی حبیب اللہ کے والدین 1960 کی دہائی میں مغربی پاکستان آئے تھے. اس سے قبل ان کے آبا و اجداد برما یعنی میانمار کی ریاست رکھائن کے ایک گاؤں میں رہتے تھے. حبیب اللہ کے مطابق حالیہ پر تشدد واقعات شروع ہونے سے قبل وہاں مقیم ان کے چچا سے ایک ہی بار رابطہ ہو سکا, جس کے بعد دوبارہ ان کی کوئی خبر نہیں ملی.
وہاں پر تقریباً 1400 آدمیوں کو قتل عام کیا ادھر اس وقت ابھی حالی میں. اب گاؤں کے لوگ اور دوسرے جو صوبے کے دوسرے گاؤں کے لوگ ہیں کالونی والے, ابھی صرف ہم سمجھ میں نہیں آ رہا کون کہاں ہے, کون کہاں پناہ لیے ہوئے. ہم تو دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے.
اس آبادی میں حبیب اللہ جیسے کئی روہنگیا خاندان آباد ہیں, جو مچھلیاں پکڑنے, قالین بافی, فیکٹری ورک اور دیگر پیشوں سے وابستہ ہیں. یہاں کے رہائشی روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ میانمار کی حکومت کے رویے پر نالاں ہیں.
جو ہم آج کل ٹی وی میں اور فیس بک میں جو دیکھ رہے ہیں, اس وجہ سے آج تک دنیا میں یہ ظلم نہیں دیکھا. یہ پہلی دفعہ ظلم دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کے مسلمانوں پر ظلم ہوتے ہیں. اگر واقعی اس طرح ظلم ہو رہی ہے وہاں پر, ہمارے گورنمنٹ اور عوام کو چاہیے کہ ان کے ساتھ حمایت اور ہمدردی ظاہر کریں, ان کے ساتھ مذمتی الفاظ استعمال کریں.
ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں میانمار سے آنے والے کئی لاکھ افراد رہائش پذیر ہیں. ان میں سے بعض پاکستانی شہریت اختیار کر چکے ہیں, لیکن اکثر کو پاکستانی حکومت بھی اپنا شہری ماننے سے انکار کرتی ہے. ماہرین کے مطابق شہریت کے تنازع کے باعث اس کمیونٹی کے اکثر لوگ اعلیٰ تعلیم, صحت اور بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں, اور انتہا پسندی کا آسان ہدف ثابت ہو سکتے ہیں. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
اور اب ہم چلتے ہیں نگہت کے پاس, وہ ایک اور اہم اور حساس موضوع پر رپورٹ سنوا رہی ہیں. جیسا کہ انہوں نے اپنے لائن اپ میں بھی بتایا, مسیحی شادیاں اور طلاق کے ایکٹ میں ترامیم کی تجاویز ہیں, تفصیل کیا ہے, آئیے ان سے پوچھتے ہیں. جی نگہت, کچھ تفصیل بتائیے سننے والوں کو.
جی بالکل بہجت, ہم بات کریں گے مسیحی پاکستانیوں کی جانب سے جو مسلسل مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے جو شادی کے قوانین ہیں, شادی اور طلاق کے, ان میں ترامیم کیا جائے, کیونکہ پاکستان میں کم و بیش 30-40 لاکھ تک مسیحی آباد ہیں, اور ان کی جو شادی سے متعلق قانون ہے کرسچن میرج ایکٹ 1872 اور طلاق ایکٹ 1869 میں اب ترامیم کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. پاکستان میں آباد مسیحی برادری 150 سال پرانے جو شادی اور طلاق کے قوانین پر ابھی اکتفا کر رہی ہیں, اور جو موجودہ حالات ہیں اس کے تقاضوں کو وہ بالکل بھی پورا نہیں کر رہی. اسی سلسلے میں مسیحی برادری کے مختلف حلقوں کے ساتھ مل کر حکومت نے ان قوانین میں ترامیم کے لیے کام شروع کر رکھا ہے, اور بہت عرصے سے اس پر کام ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک کوئی قانون سازی عمل میں نہیں آ سکی ہے اور اس میں سست روی ہو رہی ہے. اس پر تحفظات بھی ہیں مسیحی برادری کے, یہ تحفظات کیا ہیں اور مسیحی بھی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, یہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور حکومتی سطح پر کون سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس میں قانون سازی کے لیے, یہ بھی آپ جان سکیں گے. رپورٹ کر رہے ہیں اس پر ریڈیو نیوز نیٹورک کے نمائندے مبشر ملک.
فروری لاسٹ ویک سے جو ہے نا میں نے اپنا کیس جو ہے سبمٹ کروایا ہوا ہے, کیونکہ مجھے پرابلم تھا, جان کا خطرہ تھا ہسبینڈ سے اور ان کی فیملی سے, لیکن جب ادھر پہنچی تو وہ مسئلہ تھا جی، جب تک اڈلٹری ثابت نہ کریں ایسے وجوہات تو تب تک یہ کام نہیں ہو سکتا۔
یہ تاثرات فیصل آباد کی رہائشی مسیحی خاتون بلقیس ریحانہ کے ہیں، جنہوں نے اپنے شوہر سے جان کا خطرہ لاحق ہونے کی وجہ سے عدالت میں طلاق کا کیس دائر کیا ہے، لیکن مسیحی طلاق کے قانون میں پیچیدگیوں کے باعث انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مسیحی طلاق کے قانون کے مطابق میاں بیوی میں علیحدگی کے لیے عدالت میں کسی ایک فریق پر بدچلنی ثابت کرنا لازمی ہے۔ ماہر قانون ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور نیشنل لابنگ فار مائنورٹیز رائٹس پاکستان عاطف جمیل طلاق کے قانون میں سخت شرائط کے باعث جنم لینے والے مسائل پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں،
ان کے پاس آپشن نہیں ہے کوئی بھی، خاتون آئے عدالت کے اندر یا مرد آئے عدالت کے اندر سیپریشن کے لیے، اس کو ایک ہی وجہ بیان کرنی پڑتی ہے۔ تو اس صورتحال میں ہم نے لوگوں کی ان کیسز کو ذاتی دشمنیوں میں بدلتے ہوئے دیکھا ہے، اور خواتین اس میں سفر کرتی ہیں طلاق کے عمل کو دشوار اور پیچیدہ کرنے کی وجہ سے۔ ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں کافی سالوں سے۔ دوسری طرف اس قانون کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اسٹیمپ پیپرز پر ایک دوسرے کو طلاق لکھ کر دے رہے ہیں جو بالکل غیر قانونی ہے۔ تیسرے نمبر پر بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کی ساری زندگی اس بات میں گزر رہی ہے کہ وہ اپنے خاوند کا تشدد برداشت کر رہی ہیں، غیر انسانی سلوک برداشت کر رہی ہیں، قانون واضح نہیں ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ایک کمپونیٹ یہ بھی ہے کہ چونکہ مسیحی طلاق کو غالتم کرنے کا یا اس کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ واضح نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کے لیے مسلم پرسنل لا کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، کنورٹ ہو جاتے ہیں تاکہ ان کا پہلا نکاح ٹوٹ جائے۔ یہ جو کرسچن ڈیورس ایکٹ ہے 1869، یہ ڈیوائن لا نہیں، یہ اسٹیٹ لا ہے اور اسٹیٹ لا چینج ہو سکتے ہیں۔
لاہور ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں مسیحی خواتین کے عزت نفس کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے طلاق کے لیے بدچلنی کے علاوہ بھی دیگر وجوہات کو جواز بنانے سے متعلق دفعہ 7 بحال کر دی ہے، جس کے بعد طلاق کے معاملے میں کسی بھی مسیحی خاتون پر بدچلنی کا الزام ضروری نہیں۔ ماہر قانون عاطف جمیل اس پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں،
دوبارہ ایک فیصلے کے ذریعے اس سیکشن 7 کو بحال کر دیا ہے، اس میں ایک آپشن ہے کہ میاں یا بیوی میں سے کوئی بھی اپنے خاوند یا بیوی کے طرز عمل کی وجہ سے بھی طلاق کا حق دعویٰ کر سکتا ہے۔ اب تھوڑی سی بہتری آئی ہے، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ ہائی کورٹ کی سائٹیشن اپنی جگہ، لیکن قوانین جو بطور شہری پاکستان میں مسیحی رہتے ہیں وہ اسٹیٹ کے قوانین کے پابند ہیں، اور اسٹیٹ کی قوانین میں اس حد تک تبدیلی ضرور ہونی چاہیے جس سے کرسچن فیملی لاز جو ہیں وہ کرسچن لوگوں کے لیے بینیفیشل۔
مسیحی برادری کو درپیش مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے مسیحی شادی اور طلاق کے قوانین میں ترامیم کے لیے کوششیں جاری ہیں، گو کہ اس کا آغاز بہت پہلے ہو چکا تھا اور اس کے مقصد کے لیے 2011 میں قومی کمیشن برائے حیثیت خواتین نے بھی ایک مسودے پر کام کیا تھا، جس کے بعد مذکورہ قوانین میں ترامیم کے لیے 2 مختلف بلوں کے مسودے پر رائے جاننے کے لیے سابق وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق کامران مائیکل نے گزشتہ سال میں مختلف چرچوں کے ساتھ مشاورتی ملاقاتیں کی، جس کے لیے ایک کمیٹی بھی بنائی گئی۔ اس کمیٹی نے مختلف میٹنگز اور طویل مشاورت کے بعد ایک ڈرافٹ بنا کر وزارت انسانی حقوق کو جمع کروا دیا ہے۔ کمیٹی کے سربراہ اور بشپ آف ملتان لیو کہتے ہیں کہ پرانے قوانین مسیحی برادری کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے۔
دیکھیں، میں اس کو بڑا کلیئرلی یہ بتاؤں کہ یہ فرسودہ قانون ہے جو ضرورتیں پوری نہیں کر رہا تھا، اس کو امینڈ کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ امینڈمنٹ ہم نے کر دی ہے اور وہ اب ہم نے حکومت کو دے دیا۔ تو وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو امینڈڈ قانون ہے اس کو لاگو کیا جائے، جس میں ہم نے وہ تمام چیزیں پوری کی ہیں جو پاکستانی مسیحیوں کو ضرورت ہے۔
مسیحی برادری کی جانب سے آنے والی تجاویز پر حکومتی پیش رفت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا وزارت انسانی حقوق میں ڈپٹی ڈائریکٹر شبانہ حامد سے، تو انہوں نے بتایا،
لاہور ہائی کورٹ نے ایک ڈیسیزن دیا ہے اور اس میں انہوں نے ان کا جو سیکشن 7 ہے نا، جس میں آپ گراؤنڈ دیتے ہیں ڈیوورس کے، اس کو انہوں نے جو ہے نا وہ ریسٹور کر دیا۔ تو اب جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا ہم سے انہوں نے کمنٹس مانگے تھے، تو ہم نے پھر کمیشن سے کمنٹس مانگے تھے، تو کمیشن کا بھی یہی پوائنٹ تھا کہ ہم اس کو انڈورس کرنا چاہیے، کیونکہ رائٹس ہیں ضروری کرنے کا ہمیشہ ہی پروف کریں۔ تو ابھی ہمیں ڈیفینیٹلی کہ ہمیں ابھی نہیں پتا کہ اس کے اوپر یہ لوگ کیا سٹانس لیتے ہیں، ادر وائز وہ پھر ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے وہ ویلڈ ہو جائے گا، اور پھر ہمیں اب اس کو سامنے رکھ کر اس میں سیکشن 7 کے تھرو امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی۔ فادرز ہیں ان کے، اپنے پاسٹرز ہوتے ہیں، یہ لوگ جتنا اس کو پرسیو جلدی کریں گے اتنے جلدی ہم لوگ کر دیں گے۔
مبشر ملک، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، اسلام آباد۔
مسیحی شادی اور طلاق کے قوانین میں ترامیم سے متعلق آپ نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ سنی۔ پروگرام میں اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو دلچسپ رپورٹ سنوائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے بارے میں معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ڈبلو 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 ڈاٹ آر این این ڈاٹ ایف ایم۔ और www.urduvoa.com।
वेलकम बैक वाशिंगटन स्टूडियो से बेजत एक बार फिर आपके साथ। अब हम बात करेंगे निखत, जैसा कि आप जानती हैं हमने लाइन अप बताते हुए आपसे कहा था कि अब दहशत गर्दी के मौजू पर बात करेंगे। गुज़श्ता कुछ अशरों से हमारे माशरे की शक्ल बदल गई है बिल्कुल, इस दहशत गर्दी की वजह से खौफ है, एक दूसरे के लिए दिल में बदएतमादी है, एक दूसरे पर भरोसा करना हम भूल गए हैं। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए बयक वक्त कई जहतों और कई महाजों पर हम काम भी कर रहे हैं और शायद इसकी ज्यादा जरूरत भी है कि हम अपने माशरे को एक बार फिर अमन और सुकून और एतमाद से भर सकें। आज दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए जिस टूल का हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत से जराए की बात करते हैं, एक और भी वसीला है, जरिया है, और वो है मोहब्बत के जरिए तलखी और नफरत को खत्म करने का, जिसके बारे में आजकल बहुत बात की जा रही है क्योंकि ये पता चल गया है कि तशद्दुद से तशद्दुद को खत्म नहीं किया जा सकता। तो ऐसा हो रहा है स्वीट होम्स के जरिए। ये स्वीट होम्स, ये नजरिया क्या है, ये फीचर पेश करें यास्मीन जमील, आइए सुनते हैं।
पाकिस्तान के इलाके स्वात में 2009 में होने वाले फौजी ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद सैकड़ों बच्चे अपने वालिद या वालिदैन से महरूम होकर यतीम और बेसहारा हो गए थे, लेकिन उन यतीम और बेसहारा बच्चों की किफारत के लिए उस वक्त इलाके में कोई सरकारी इदारा मौजूद नहीं था। यही वजह थी कि जब ऑपरेशन के दौरान अपने वालिदैन से महरूम एक बच्चे को गरीबों और नादारों की मदद से मुतालिक सरकारी इदारे पाकिस्तान बैतुल माल के उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर जमरुद खान के पास लाया गया, तो उन्होंने उस बच्चे और उस जैसे दूसरे यतीम और बेसहारा बच्चों की किफालत और निगहदाश्त और उन्हें दहशतगर्दों की पहुंच से दूर रखने के लिए एक सरकारी इदारे की बुनियाद डाली, मगर उस इदारे का नाम यतीम खाना नहीं बल्कि पाकिस्तान स्वीट होम रखा गया। हरदम रवा है जिंदगी में अपने इदारे की कहानी सुनाते हुए पाकिस्तान स्वीट होम्स के बानी और ताहयात सरपरस्ते आला जमरुद खान ने, जो इन बच्चों को फरिश्ते और परियां कहकर पुकारते हैं और जिन्हें ये फरिश्ते और परियां पापा जानी कहकर पुकारते हैं, कहा।
एक कहानी 2009 में जब मैं MD था, सवात ऑपरेशन शुरू हुआ मई के अंदर, तो मैं तकरीबन मुसलसल 6 महीने रहा पेशावर, चारसदा, नौशेरा, चलोजई, ये जितने भी इलाके हैं जिसमें हमारे IDPs जो सवात और मालाकंड से आए हुए थे। उस वक्त इसका आगाज सिर्फ एक नन्हे मुन्ने फरिश्ते से जलोजई कैंप से शुरू हुआ, फिर देखते ही देखते फिर ये दर्जन हुए, फिर 100 हुए, फिर 200, फिर 400, फिर 1000, फिर 2000, फिर आज माशाल्लाह मेरे 4100 बेटे और 100 मेरी बेटियां पूरे पाकिस्तान में, जिनमें कश्मीर भी शामिल है, गदगदस्तान भी शामिल है, फाटा और चारों सूबों। इस वक्त माशाल्लाह इनके 37 घर पूरे पाकिस्तान में गलगित, कश्मीर और फाटा में मौजूद हैं। बेसिकली इसके अंदर 4 और 6 साल के वो बच्चियां और बच्चे जिनके वालदैन या वालिद नहीं, उनको हम अडॉप्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह टेल टू सर्विस। जहर ये बच्चियां और बच्चे मुझे पापा जानी कहते हैं और मैंने अपनी जिंदगी वक्त की इनके लिए, टेल टू सर्विस मैं इनके साथ हूँ, बल्कि टेल टू मैरी। मैं समझता हूँ ये बच्चे जितना मुझे चाहते हैं, जितना प्यार करते हैं, मेरे को 1000 साल की जिंदगी हो तो मैं इन पर निछावर कर दूँ।
जब उनसे पूछा गया कि स्वीट होम्स के इन फरिश्तों और परियों को स्वीट होम्स के परिस्थान में क्या क्या सहूलियात फराहम की जाती हैं, तो पाकिस्तान स्वीट होम्स के बच्चों के पापा जानी जमरुद खान ने कहा,
हमने सब कुछ A+ रखा हुआ है, इनका खाना पीना रहना पढ़ना सब कुछ, और इसमें बहुत बड़ी टीम है, इसमें बल्कि पूरा पाकिस्तान शामिल है, इसमें पाकिस्तान की सारी मेन सियासी पार्टी शामिल हैं, लीडर शामिल हैं, और ये अल्लाह का करम है कि वाइड प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सारा पाकिस्तान मेरे साथ शामिल है, और ये मैं समझता हूँ कि एक मिशन है मेरी जिंदगी का। और आज माशाल्लाह ये 7 सालों में पाकिस्तान का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा अदारा पाकिस्तान स्वीट होम बन चुका है इन फरिश्तों और परियों के हवाले से।
जमरुद खान ने, जो पाकिस्तान की कौमी असेंबली के रुकन रह चुके हैं, कहा, स्वीट होम्स पाकिस्तान के वालिदैन से महरूम हजारों बच्चों को एक महफूज स्वीट होम फराहम करके उन्हें दहशतगर्दों की पहुंच से दूर रख रहा है और दहशतगर्दी के खिलाफ एक अनोखे अंदाज से लड़ रहा है।
मैं उन इलाकों में भी जा रहा हूँ जहाँ पे बहुत ज्यादा पैमाने पे दहशतगर्दी के हवाले से तबाही हुई है, तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इन बच्चों को महफूज कर लें, क्योंकि दहशतगर्दों के पास ना रॉकेट है, ना तोप है, ना हेलीकॉप्टर है, ना कोई फौज है, सबसे जो बड़ा उनके पास हथियार और औजार हैं ये बच्चे हैं, और ये बच्चे हमारे अपने हैं, ये कौम के बच्चे हैं, किसी को DNA टेस्ट इनका नहीं मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान स्वीट होम एक खूबसूरत बिल्डिंग की एक बुनियाद है, جو ہم نے رکھ دی ہے. اور میری یہ گزارش ہے کہ جتنے بھی پاکستانی میری دنیا میں آواز سن رہے ہیں اس پروجیکٹ کے اندر شامل ہو. اس پاکستان کو ہم اسی صورت محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ ہم آنے والی اپنی اس نسل کو بچا لیں, کیونکہ پاکستان کے اندر اگر کسی چیز نے ہمیں تباہ کیا ہے تو وہ دہشت گردی ہے, اور دہشت گردوں کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے. لیکن میں نے, ہماری ٹیم نے یہ تہیہ کر لی ہے کہ انشاءاللہ ہم ان بچوں کو محفوظ کریں گے.
یہ تھے پاکستان سویٹ ہومز کے تہیہ سرپرست اعلیٰ زمرد خان, جنہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی سویٹ ہومز میں مقیم فرشتوں اور پریوں کے لیے وقف کر دی ہے, اور ان کا عزم ہے کہ وہ پاکستان بھر میں والدین سے محروم ہر بے سہارا بچے کو سویٹ ہوم میں پروان چڑھنے کا موقع فراہم کریں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے لیے انہیں پاکستان بھر کے لوگوں کا تعاون درکار ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تو دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ایک مثبت کوشش کے بارے میں آپ کے لیے رپورٹ پیش کر رہی تھیں یاسمین جمیل. تو اب نگہت کے پاس چلتے ہیں. نگہت, ماحول کی کچھ بات کر لیں.
بالکل بہجت, ہم بتائیں گے پاکستان میں جو کچھ صوبے ہیں, صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ جو پینے کا پانی ہے لوگوں کا, اس میں آرسینک کی موجودگی سے متعلق ایک رپورٹ سامنے آئی ہے. سوئس ادارے نے اپنی تحقیق میں یہ بات بتائی تھی کہ پاکستان کی 5 کروڑ سے زائد آبادی جو ہے وہ زہریلی کیمیائی عنصر یعنی آرسینک پر مشتمل زیر زمین پانی استعمال کرنے کے خطرے سے دوچار ہے. تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ آرسینک عمومی طور پر زیر زمین ہوتا ہے, اور اس سے گزشتہ چند سالوں کے دوران جو پاکستان سمیت جنوبی ایشیائی ممالک کی ایک کثیر آبادی زیر زمین پانی کے استعمال بڑھا رہی ہے, تو وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. جبکہ دوسری جانب اگر پاکستانی ماہرین کی بات کریں تو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ رپورٹ مجموعی اضافی تخمینہ ہے, جبکہ اس کے طریقہ کار کے حوالے سے بھی کئی خدشات موجود ہیں. ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس تحقیق کے لیے زیادہ تر نمونے جو ہیں وہ دریائے سندھ کے کنارے موجود علاقوں سے اکٹھے کیے گئے ہیں جہاں پر آلودہ پانی زیادہ ہے, تاہم ان کے نتائج کا قیاس پاکستان کی تمام یعنی کل آبادی پر دیا گیا ہے. ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ زیر زمین پانی میں آرسینک کی جغرافیائی تقسیم خاص دلچسپ ہے, لہذا ایک یا دو نمونوں کی بنیاد پر 1 کلومیٹر/1 کلومیٹر علاقے کو آلودہ قرار دینا درست نہیں. لیکن اس کے باوجود یہ خدشہ بھی درست ہے کہ پاکستان کے صوبہ سندھ اور پنجاب میں پانی میں آرسینک کی موجودگی ظاہر کی گئی ہے. اس پر حکومتی سطح پر کس قسم کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, رپورٹ کر رہے ہیں ریاض محسن.
وزارت سائنس و ٹیکنالوجی نے سینیٹ آف پاکستان کی ایک قائمہ کمیٹی کو دی گئی بریفنگ میں تصدیق کی ہے کہ ملک کے دو بڑے صوبوں سندھ اور پنجاب کے زیر زمین پانی میں بے رنگ اور بو زہر آرسینک کی غیر معمولی مقدار پائی گئی ہے. تاہم اس نے ایک امریکی جریدے میں پچھلے ماہ شائع ہونے والی رپورٹ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ ملک کی 5 کروڑ آبادی زہریلا پانی استعمال کر رہی ہے. پاکستان کے زیر زمین پانی جس پر اس کی 70% آبادی انحصار کرتی ہے میں آرسینک کی بقول وزارت سائنس و ٹیکنالوجی غیر معمولی مقدار کی کیا وجوہات ہیں اور اس پر قابو پانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے رابطہ کرنے پر پاکستان تحقیقاتی کونسل برائے آبی وسائل کی ڈائریکٹر جنرل لبنا بخاری کا کہنا تھا کہ وادی سندھ میں آرسینک کے زیر زمین پانی میں مقدار کا تناسب بڑھا ہے.
سینٹرل پنجاب لاہور سے نیچے یہاں پر آرسینک ہے. 1200 سیمپلوں پہ 60 ملین کی فگر نہیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے ایکسپوز ہے, لیکن یہ کہ وہاں پر ایسے سورسز بھی اویلیبل ہیں جہاں پر آرسینک نہیں ہے, یعنی اس جگہ ہے تو 20 گز کے فاصلے پر آرسینک نہیں ہے.
سیوریج اور صنعتی کارخانوں کا فضلہ آرسینک کے بڑھنے کی بنیادی وجہ ہے, لیکن ایسے پانی کو صاف کرنے کا پورے ملک میں ایک بھی یونٹ کام نہیں کر رہا.
ویسٹ واٹر تو سب سے بڑا ایشو ہے, وہ تو ہر چیز کو ہی کنٹامینیٹ کر رہا ہے نا, وہ مائکرو بایولوجیکل کنٹامینیشن بڑھا رہا ہے, ہیوی میٹلز بڑھا رہا ہے, ہر چیز بڑھا رہا ہے. جب تک ہم اپنے ویسٹ واٹر کو ٹریٹ کر کے نہیں ڈالیں گے اپنے صاف پانی میں, تب تک ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے ایشو کو. امپلیمنٹیشن لاس کی کوئی نہیں ہے, کوئی ٹریٹمنٹ پلانٹ ملک میں نہیں ہے. ایک کراچی میں ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا ہے, ایک اسلام آباد میں ہے وہ بھی ادھورا سا کام کر رہا ہے, پورے ملک میں ٹریٹمنٹ پلانٹس نہیں ہیں.
18ویں ترمیم کے بعد ماحولیات اور صاف پانی کی ترسیل صوبوں کی ذمہ داری ہے, لیکن انہوں نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی پالیسی نہیں بنائی.
18th امینڈمنٹ کے بعد یہ جو پانی کی سپلائی ہے اور صاف پانی کی سپلائی ہے یہ صوبوں کا کام ہے. ابھی ان کی پالیسیز نہیں بنی ہے, واٹر پالیسیز بنا لیں گے تو گائیڈنس لیں گے, لیکن جب بھی ہم سے گائیڈنس لیتے ہیں لوکل گورنمنٹ لیول پہ تو ہم ان کو ضرور مدد کرتے ہیں, اپنی رپورٹیں دیتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہاں کہاں آرسینک ہے.
سیکرٹری وزارت ماحولیات سندھ بقاولا انہڑ, جن کے پاس صوبائی تحفظ ماحولیات کے سربراہ کا اضافی چارج بھی ہے, نے تسلیم کیا ہے کہ ماحولیات کے حوالے سے قوانین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا.
انٹریٹڈ پانی جو جا رہا ہے نا, اس کو کیسے روکا جائے, کیونکہ ان کو ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے ہوتے ہیں, تو یہ آتا ہے سیکشن 11 کی وائیولیشن میں. اور سندھ کا جو ہے دوسرا ہے 17 کا, 17 کی وائیولیشن میں آ جاتا ہے کہ یہ انڈسٹریز وغیرہ IEEE جو نہیں کراتی ماحول کے حوالے سے, وہ اس وائیولیشن میں آ رہا ہے, تو اس میں پینلٹی ہے 50 لاکھ. اگر ان کا کیس چلا جائے EPT میں, جو ٹریبیونل بنا ہوا ہے ماحولیات کے حوالے سے, اس میں 50 لاکھ تک پینلٹی اور 3 سال کی پنشمنٹ بھی ہے. بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ اس کی وائیولیشن ہو رہی ہے, اس پہ اتنا زیادہ عمل نہیں ہو رہا.
قوانین میں خامی ہے جس کا انڈسٹری مالکان فائدہ اٹھا رہے ہیں.
تھوڑی سی کمزوریاں تھیں سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 2014 میں, کہ جب ہم پینلٹی لگاتے ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ اپیل میں چلے جاتے ہیں EPT میں یا ہائی کورٹ میں, تو اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے اپنا یہاں سندھ سیپا میں کوئی قانون سازی نہیں ہے. تو اس میں ہم سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کے وارنٹ ایشو کرنے کے پاورز بھی دیے جائیں, اور کچھ سزا کی بھی پاورز, 2-3 ہفتے کی پنشمنٹ ہو جیل کی.
اقوام متحدہ کے قائم کردہ معیار کے مطابق پانی میں آرسینک کی موجودگی 10 مائکروگرام فی لیٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, جبکہ پاکستان میں اس حوالے سے قابل قبول حد 50 مائکروگرام فی لیٹر ہے. حد سے زیادہ آلودہ پانی کا استعمال, چاہے وہ فصلوں اور سبزیوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو, انسانوں میں اسہال, پیچش, کینسر اور دل کی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے. ریاض مسن, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
جی, پاکستان میں پانی کی آلودگی کے حوالے سے آپ نے ایک رپورٹ سنی. پروگرام میں یہاں پر لیں گے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سے متعلق بات چیت ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے حوالے سے کوئی بھی آرا, سوال یا تجاویز ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان ایڈریسز پر: facebook.com/sej radio اور facebook.com/radio news network پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے ایک بار پھر بہجت آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. تو نکت, آئیے آپ کچھ بات کر لیتے ہیں وائرس اور بیکٹیریا کی. ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ وائرس کیا ہے, بیکٹیریا کیا ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہے یا پھر آپس میں ان کی مماثلت کیا ہے؟ شوکت خانم اسپتال کے چیف ایگزیکٹو کنسلٹنٹ ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان لاہور پاکستان سے, اور امریکہ میں پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹروں کی سب سے بڑی تنظیم اپنا کے صدر ہیں جو متعدد امراض کے ماہر ہیں ڈاکٹر ساجد چودھری, اور یہ معلومات دے رہے ہیں بیکٹیریا اور وائرسز کے بارے میں. گفتگو ان سے کری ہے مدثرہ منظر.
ڈاکٹر صاحب, آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں عام لوگوں کو زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہیں, کیونکہ ہر بیماری کو سمجھا جاتا ہے کہ ایک جراثیم سے ہو گئی ہے, بیماری ہو گئی ہے تو اب جو بھی علامت ہے, جیسے فلو ہو جائے یا نزلہ ہو جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جا کے بازار سے کوئی دوا لی جائے اس کی اور یہ ٹھیک ہو جائے گا. بعد میں بیماری ٹھیک نہیں ہو پاتی ہے. ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ اینٹی بایوٹکس بھی عام مل جاتی ہیں اور لوگ آسانی سے خرید سکتے ہیں. تو پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ وائرس اور بیکٹیریا میں فرق کیا ہے.
جی دیکھیے, وائرس جو ہیں وہ بھی مائکرو آرگنیزم ہیں, یعنی ایسے لیونگ آرگنیزم ہیں, جراثیم ہیں جو آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے, اور بیکٹیریا بھی ایسے جراثیم ہیں جو آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے, یعنی ہماری انسانی آنکھ کی کیپیبلٹی نہیں ہم سے دیکھ اتنے چھوٹے ہیں. لیکن ان دونوں کے درمیان اس کے علاوہ جو فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے. اکثر جو وائرسز ہیں وہ بہت چھوٹے, یعنی بیکٹیریا سے بھی کئی گنا چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں, اور ان کا جو جینیٹک سٹرکچر ہے وہ بیکٹیریا کی نسبت قدرے سادہ اور پرمیٹیو آپ کہہ سکتے ہیں ہوتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ انفیکشن تو دونوں ہی کر سکتے ہیں, وائرسز بھی کر سکتے ہیں اور بیکٹیریا یہ بھی کر سکتے ہیں, دونوں ہی جراثیم ہیں. لیکن ایک بہت کروشل فرق یہ ہے کہ جو اینٹی بایوٹکس ہیں, زیادہ تر جن کو ہم اینٹی بیکٹیریل یا اینٹی بایوٹکس کہتے ہیں, زیادہ تر ان میں سے دریافت کی گئیں یا بنائی گئیں یا ڈیولپ کی گئیں ان جراثیم کے لیے جن کو ہم بیکٹیریا کا نام دیتے ہیں, اور ان کے لیے بنائی گئی دوائیں جو ہیں وہ وائرسز کے اوپر باہر کیف نہیں کریں گی. اور وائرسز بہت انفیکشنز کی وجہ ہوتے ہیں جس کو ہم کئی دفعہ نہ جانتے ہوئے یا نالج یا انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے ان کو لوگ اینٹی بایوٹک سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو نہ صرف کہ بلکہ ان کا کوئی فائدہ نہیں اس علاج کا بلکہ نقصان بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ جو آپ دوا کھائیں گے آخر کار وہ آپ کے جسم میں جائے گی اور دیگر جو جراثیم باڈی کے اندر موجود ہیں بیکٹیریا جو ہمارے اپنے جو فرینڈلی بیکٹیریا موجود ہیں ان کے اوپر مدد دے گی. تو یہ دونوں کے درمیان ویسے تو سائنٹیفک سا فرق ہے لیکن موٹی بات یہ وائرسز ہیں ان کے اوپر اینٹی بیکٹیریل دوائیں قطعی اثر نہیں کرتی.
ٹھیک ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر چودھری نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے تو ساجد چودھری صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اگر دنیا میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ امریکہ میں بیماریاں بہت کم ہوں گی تو یہ بھی شاید خیال جو ہے درست نہیں ہے, کیونکہ یہاں بھی ہر طرح کے وائرسز موجود ہیں اور ہر طرح کا بیکٹیریا. عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جب گلا خراب ہوا اور نزلہ ہو رہا ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو وائرس ہے اور کچھ دنوں کے بعد آپ کو آرام آ جائے گا, کیونکہ یہاں اینٹی بایوٹکس اوور دا کاؤنٹر نہیں ملتی ہیں اور کوئی ایسی دوا بھی جو کہ ریئیکٹ کر سکتی ہے, یا جو پرسکرپشن دوائیں ہیں وہ صرف اور صرف ڈاکٹر ہی لکھ کر دے تو لوگ حاصل کرتے ہیں.
کیونکہ جو بیکٹیریل انفیکشن اور وائرل انفیکشن ان کی علامات بعض دفعہ جو ڈاکٹر ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہوتی ہیں, اور اگر کسی وجہ سے وہ ڈیفرینشیٹ نہ کر پائیں جیسے ڈاکٹر فیصل سلطان نے فرمایا کہ جو اینٹی بایوٹکس ہیں وہ وائرل ڈیزیز کے لیے افیکٹو نہیں ہوں گی, اور اگر سمٹمز جو ہیں وہ ایک کلینیشین جو ہے وہی ڈیفرینشیٹ کر سکتا ہے کہ جو مریض ہے کہ اس کو وائرل انفیکشن ہے یا بیکٹیریل انفیکشن ہے. اگر بیکٹیریل انفیکشن ہے تو ظاہر اس کو اینٹی بایوٹک چاہیے, اگر وائرل انفیکشن ہے تو اس کو اینٹی بایوٹک اثر نہیں کرے گی. لیکن چونکہ ڈاکٹرز کے پاس بھی ٹائم کم ہوتا ہے اور مریض بھی کچھ نہ کچھ تسلی ان کی سائیکولوجیکلی تبھی ہوتی ہے کہ ان کو کچھ دیا جائے ٹریٹمنٹ کے لیے, تو میرے مشاہدے میں جو آیا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو وائرل انفیکشن ہوتی ہیں وہ ایونچولی اینٹی بایوٹک ان کو یا ڈاکٹر کی وجہ سے یا مریض کی سائیکولوجیکل کنڈیشن کی وجہ سے ڈاکٹر مجبور ہو جاتا ہے پرسکرائب کرنے کے لیے, تو جو کہ افیکٹو نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ سے جو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے پرابلم ہماری پریکٹس میں کہ بیکٹیریاز میں ریزسٹنس بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ اینٹی بایوٹکس کے اتنے زیادہ استعمال کی وجہ سے.
لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ یوں ہی کچھ وائرسز ہیں جن کے نام لیے جاتے ہیں, کانگو وائرس ہے, ڈینگی وائرس ہے, تو یہ لوگوں کو کیسے پتہ چلے؟ ڈاکٹر سلطان سے معلوم کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے ان کو کیسے بتایا جائے کہ وہ کسی وائرس کا شکار ہو رہے ہیں یا انہیں بیکٹیریا ہو رہا ہے, کیونکہ ان کے لیے تو بیماری ہے.
بالکل جی, دیکھیے ایک تو یہ کہ یہ حتمی طور پہ بتانا ایون ڈاکٹرز کے لیے بسا اوقات آسان نہیں ہوتا, کیونکہ کسی ایک انڈیویجول کیس میں جب مریض آتا ہے تو باہر کیف وہ تو اپنے علامات لے کے آتا ہے, بخار لے کے آتا ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں یا ایسی علامات سائن جو سمٹمز ہیں جو کئی دفعہ وائرسز اور بیکٹیریا میں ایک جیسی ہو, لیکن اگر ایک کیئرفل پراپر ایویلویشن کی جائے تو اکثر اوقات ان دونوں کے درمیان فرق کرنا اتنا مشکل نہیں رہتا.
نگہت, ابھی ہم رپورٹ پیش کر رہے تھے بیکٹیریا اور وائرسز کے بارے میں, مدثرہ منظر بات کر رہی تھیں ماہرین کے ساتھ. تو آئیے اب آپ سے ہم پوچھتے ہیں, آپ نگہت بتا رہی تھیں ڈینگی بھی تو وائرس ہے اور بڑا خوفناک, آج اس بارے میں آپ کچھ ہمارے سننے والوں کو سنوا رہی ہیں.
جی بالکل بہجت, کیونکہ ڈینگی کے بارے میں تو پاکستان میں بہت زیادہ لوگوں کو آگاہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں کچھ گزشتہ سالوں میں اس وائرس نے بہت زیادہ تباہی مچائی تھی, بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہوئے تھے. لیکن اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ اب صوبہ خیبر پختونخوا کے جو مختلف شہر ہیں وہاں پر بھی ڈینگی کے وائرس کی موجودگی کے اطلاعات ہیں, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. وائرس جو ہے وہ لوگوں کو متاثر اس طرح کر رہا ہے کہ اس سے ابھی ہاسپٹل ذرائع کے مطابق 20 سے زائد افراد اب تک اس مرض میں مبتلا ہو کر اپنی قیمتی جانیں گنوا چکے ہیں, اور صوبے بھر میں روزانہ جو ڈینگی کے مزید نئے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں, جس کے بعد ڈینگی سے متاثر افراد کی تعداد بھی 5,000 سے تجاوز کر گئی ہے, اور اس بخار میں مبتلا افراد کی تعداد جو ہاسپٹلز کے اندر ہیں وہ 400 سے بھی زائد ہے جو پشاور کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں. اسی لیے ہم نے سوچا کہ جو ڈینگی ہے اس کے حوالے سے لوگوں میں آگاہی پیدا کی جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ مرض کیسے پھیلتا ہے اور اس سے کیسے بچاؤ ممکن ہے. اس پر ماہرین کیا کہتے ہیں, رپورٹ کر رہی ہیں آر این این کی نمائندہ رابعہ گلفام.
ان دنوں پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں ڈینگی کا مرض پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں افراد اس مرض میں مبتلا ہیں۔ یہ بیماری ڈینگی کے مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے، جو کہ مادہ مچھر ہے۔ ڈینگی کے مرض کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے ڈبلیو ایچ او کے نیشنل پروفیشنل آفیسر اور حشرات سے پھیلنے والی بیماریوں کے ماہر ڈاکٹر قطب الدین کاکڑ بتاتے ہیں،
ایک خاص قسم کا ماسکیٹو یا مچھر جس کو ہم ایڈیز ایجپٹائی کے نام سے جانتے ہیں، اس کے دو بہت بڑی قسمیں جو ہیں وہ اس میں انوالوڈ ہیں۔ اس ایک کو ایڈیز البوپیکٹس کہتے ہیں اور ایک کو ایڈیز ایجپٹائی۔ تو یہ دونوں جو ہے نا یہ ان پھیلاؤ میں یہ ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں۔ یہ جو ایسا مچھر ہے اس کو آپ گھریلو مچھر کہہ سکتے ہیں، جو گھروں کے اندر پلتا ہے یا کام کرنے والی جگہ پہ یا اس جگہ پہ جہاں پہ جیسے سکولز ہیں، کالجز ہیں، آفیسز ہیں، ایسی جگہوں پہ اور جہاں پہ ٹائروں کا، پرانے ٹائروں کا کاروبار ہوتا ہو یا پنکچر کی دکانوں پہ جہاں پہ وہ پانی اکٹھا کرتے ہیں، تو اس طرح سے یہ ان کی پسندیدہ جگہ ہیں۔ اور اس کے پھلنے پھولنے کے لیے ایک چاول یا سموسے کا جو ڈسپوزیبل پارٹ ہوتا ہے اس میں بھی اگر تھوڑا سا پانی جمع ہو جائے تو اس کے افزائش کے لیے وہ کافی ہے۔
ڈاکٹر قطب الدین ڈینگی وائرس کی علامات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں،
اس کی علامات جو ہے نا اصل میں اکثر مریضوں کے اندر اس کا بغیر نوٹس کیے ہوئے یہ بیماری گزر جاتی ہے، اور بہت کم پرسنٹیج میں 20% افراد میں یہ بیماری جو ہے نا وہ ظہور ہوتی ہے۔ اکثر میں یہ نزلہ زکام کی کیفیت کے ساتھ آتی ہے۔ یہ جو اس کی خاص علامات ہیں اس میں شدید بخار، آنکھ کے ڈیلے کے پیچھے درد اور ہڈیوں کا بہت دکنا اور ساتھ میں خون پہ سرخ دبوں کا ظاہر ہونا، یہ غیر پیچیدہ ڈینگی فیور کی علامات۔
کیا ڈینگی وائرس میں مبتلا مریضوں کو ٹیسٹ کروانے چاہیے اور خوراک میں کیا استعمال کرنا چاہیے؟
اس کا کوئی مخصوص علاج نہیں ہے، اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر غیر پیچیدہ ڈینگی فیور کی بات کی جاتی ہے تو اس کے لیے ہم تجویز یہ کرتے ہیں کہ فوراً مرکز صحت پہ پہنچا جائے تاکہ کچھ خاص ٹیسٹ ہو جائیں۔ ایک تو ان ٹیسٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ کسی شخص کو دوسری دفعہ انفیکشن ہوا ہو، پہلی دفعہ ان کو پتہ نہ چلا ہو، تو دوسری دفعہ کا انفیکشن وہ مختلف سیرو ٹائپ کی وجہ سے ہوا ہو تو اس میں وہ بیماری شدید بھی ہو سکتی ہے۔ ادر وائز اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ صرف یہ ہے نا کہ جوس کا پینا، پانی کا زیادہ پینا اور اس جتنے بھی مایات ہم لکوڈس کہتے ہیں ان کا پینا ضروری ہے، کیونکہ اس میں پانی کا زیادہ ضائع ہونا ہوتا ہے جسم سے۔ اس صورت میں ہم اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ تجویز کرتے ہیں کہ سوپ سے لے کر جوس تک، سبز چائے سے لے کر ہر وہ چیز جس کو پیا جا سکتا ہے اس کو پیا جائے۔ تو اس کے علاوہ پیراسٹامول کی گولی جو ہے نا جب بھی بخار کی کیفیت ہو یا اس میں شدید درد ہو ہڈیوں کے اندر تو اس میں سوائے پیراسٹامول کے آپ کوئی دوا استعمال نہیں کر سکتے۔ جس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں، کوئی اینٹی وائرل، کوئی چیز نہیں، صرف ریسٹ کر لیا جائے۔
ڈاکٹر قطب الدین کہتے ہیں کہ ڈینگی وائرس ایک مریض سے دوسرے مریض میں منتقل نہیں ہو سکتا،
یہ کوئی اچھوت کی بیماری نہیں ہے یا کوئی کسی کے ساتھ خدا نخواستہ ہاتھ ملانے سے، بیٹھنے سے یا کسی کے کھانسی سے، کھانسنے سے اس سے نہیں ہوتی۔ یہ بیماری ہوتی ہے صرف خون کا انتقال خون کی وجہ سے یا پھر جو میجر ریزن ہے وہ ہے مچھر سے ہی یہ پھیلتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ شاذ و نادر اگر کسی کو آلودہ خون دیا جائے یا کچھ اور، وہ بھی بیماری کی حالت میں، جو کہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ بیمار ہو ڈینگی سے اس کا خون لے کر دوسروں کو لگایا جائے، تو ادر وائز اس کا کوئی پھیلنے کا دوسرا کوئی طریقہ نہیں۔
ڈینگی مرض سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر قطب الدین نے بتایا،
کم پرواز والے مچھر ہیں، 100 میٹر سے لے کر 200 میٹر تک یہ فلائی کر سکتے ہیں، اس لیے اپنے گھر کے اندر سے اس کو نکالنا پڑے گا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا برتن، ایسی چیز جس کے اندر ہم روزمرہ استعمال کے لیے پانی اکٹھا کرتے ہوں اور اس کو ہفتے میں ایک دفعہ خالی نہیں کر سکتے ہوں، تو ان کو لازمن ڈھانپ کے رکھا کریں۔ اس طرح سے گھر کے اندر جو ہے نا کاٹ کباڑ جس میں بچوں کی سائیکلیں، دوسری چیزیں جس میں پانی جمع ہو سکتا ہو، پرانی ٹائریں، ان کو لازمن خشک کر دیں اور ان کو صاف کریں تاکہ وہاں پہ پانی اکٹھا نہ ہو۔ یہ جو 3 ڈبے ہوتے ہیں ان کے گھروں کے اندر پڑے ہوتے ہیں، یا پھر سافٹ ڈرنک کی بوتلیں، یا پھر وہ پارٹس جن کو ہم اپنے ٹیک اوے میں لے آتے ہیں اپنے گھروں کے اندر پیچھے پھینک دیتے ہیں، ان کو لازمن اپنے گھروں سے نکال دیں، ان کو ڈسپوز آف کر دیں اور ان کو اپنے گھر کو خشک رکھیں اور ہر جو ہے نا کھلے پانی کے برتن کو ڈھانپ دیں۔ اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے اس کا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ شام کو ہمارے بچے اکثر نکلتے ہیں اور صبح اسکول جاتے ہوئے تو آج کل یونیفارم کو لازمن جو ہے نا آستینوں والا ہونا چاہیے جو بالکل ان کو کف تک کور کر سکیں بچوں کو, اور شام کو نکلتے ہوئے بھی لازمن جو ماسکیٹو ریپیلنٹ کا استعمال ہے وہ کرنا چاہیے.
ڈاکٹر قطب الدین کا کہنا ہے کہ ڈینگی وائرس کی 4 اقسام ہیں, تاہم احتیاط, مرض کی بر وقت تشخیص اور علاج سے ہلاکتوں سے بچا جا سکتا ہے. پروگرام سدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے رابعہ گلفام.
پروگرام میں اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو دلچسپ رپورٹ سنوائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں کے بارے میں معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
وائس آف امریکا واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے ایک بار پھر بہجت آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. آئیے اب ہم اگلے رپورٹ کی طرف چلتے ہیں. نگت, اب ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں یہاں امریکہ میں مقیم فارماسسٹ کی, جو آج ایک بڑی دلچسپ کروز پہ نکلے ہیں. تو بیرون ملک مقیم اپنی کمیونٹی کو پھلتا پھولتا دیکھنا بڑی تقویت اور خوشی کی بات ہوتی ہے. اچھا لگتا ہے جب آپ کی کمیونٹی کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے اور ان کی صلاحیتوں کا اعتراف بھی ہوتا ہے. فارماسسٹ بھی ایسے ہی باصلاحیت افراد ہیں, مصروف ہیں لیکن مصروفیتوں میں سے کچھ نہ کچھ وقت اپنے لیے نکالتے ضرور ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں اس وقت, آئیے آپ کو سنواتے ہیں اس رپورٹ میں. یہ رپورٹ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں انشمن آپٹے.
نیو یارک سٹی کے ٹاپ انٹرٹینمنٹ ڈیسٹینیشن پیئر 81 پر جمع یہ پاکستانی امریکی کشتی پر سوار ہو کر اپنے شہر کی چمک دمک دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں. موقع ہے ایک انوکھی ڈنر کروز کا جسے پاپا یعنی پاکستانی امریکن فارماسسٹ ایسوسی ایشن نے آرگنائز کیا ہے.
پوری فیملی ہمارے ساتھ ہے, ہمارے پروفیشنل ایکسل کرتے ہیں, ہم ایکسلنس کرتے ہیں ہمارے پروفیشن میں, مگر ہم ہماری فیملیز کو بھی انجوائے کرنے دیتے ہیں.
پاکستانی امریکن فارماسسٹ ایسوسی ایشن ایک ایسی تنظیم ہے جو پچھلے 30 سالوں سے نیو یارک اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں آباد پاکستانی فارماسسٹس کی پروفیشنل ضرورتوں کو پورا کرنے کے مقصد سے کام کر رہی ہے.
1985 میں تقریباً یہ آرگنائزیشن فارم ہوئی تھی. اس وقت جو فارماسسٹ آئے ہوئے تھے وہ کراچی یونیورسٹی سے تھے اور کچھ پنجاب یونیورسٹی سے تھے. انہوں نے ایک یہ ایسوسیشن بنائی تاکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکے.
آج نیو یارک, نیو جرسی اور کنیٹیکٹ کے علاقوں میں پاپا کے تقریباً 250 ممبرس ہیں. فارماسسٹس کے درمیان نیٹورکنگ بڑھانا, بزنس میں ان کی مدد کرنا, پاکستان سے امریکی کالجز میں فارمیسی پڑھنے آئے اسٹوڈینٹس کو گائیڈ کرنا, ایسے کئی اہم کام پاپا کر رہی ہے. لیکن پاپا کا سب سے امپورٹنٹ کانٹریبیوشن ہے اپنے ممبرس کو کنٹینیوئنگ ایجوکیشن مہیا کرانا.
ہم انہیں پرووائڈ کرتے ہیں تقریباً سال کے 15 کنٹینیو ایجوکیشن آورز, جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, جو کہ 45 کنٹینیو ایجوکیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے ان کو اپنی رجسٹریشن کے لیے.
پاکستانی امریکن فارماسسٹ ایسوسی ایشن ایک پروفیشنل آرگنائزیشن ضرور ہے, لیکن اپنے ممبرس اور ان کی فیملیز کی کلچرل ضرورتوں کا بھی پورا خیال رکھتی ہے. پاپا کی طرف سے آرگنائز کیے جانے والے ایسے ایونٹس کا فارماسسٹس اور ان کے خاندان خوب لطف اٹھاتے ہیں. پاپا کے کئی ممبرس نے اپنے فیلڈ میں شہرت حاصل کی ہے, لیکن امریکہ میں رہتے ہوئے بھی ان کے دلوں میں پاکستان کی یاد ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہے.
ہم لوگ ٹائز ہیں کراچی یونیورسٹی سے بھی اور پنجاب یونیورسٹی سے, دونوں سے. ریسرچ میں ہم نے کافی وہاں انوالو کیا ہے, ریسرچ کے لیے سپورٹ بھی دی ہے اور فائنینشل سپورٹ بھی دی ہے اور مٹیریل سپورٹ بھی دی ہے.
انشمان آپٹے, اردو وی او اے, نیو یارک.
نگت, یہ آپ نے رپورٹ سنی, اب کچھ بات کرتے ہیں خواتین کے کاروبار کے بارے میں. اگر خاتون معاشی طور پر خود کو سنبھال سکتی ہو یا خود کفیل ہو جائے تو بہت سے گھریلو مسائل پیدا ہی نہ ہوں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اقتصادی دباؤ رشتوں میں کشیدگی اور کھچاؤ بھی لے جاتا ہے اور روزمرہ زندگی کو بھی اور بوجھل کرتا ہے. تو اب یہ شعور اجاگر ہو رہا ہے پاکستان میں بھی چھوٹے پیمانے پر خواتین گھریلو سطح پر کاروبار چلاتی ہیں اور گھر کے معاشی بوجھ کو بھی اٹھاتی ہیں مل کر. تو امریکہ میں خواتین مردوں کے مقابلے میں زیادہ کاروبار کا آغاز کر رہی ہیں. ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جنہوں نے ایک مصنف سے مدد لی جو انہیں کاروبار میں مردوں سے مقابلہ کرنے کے بجائے اشتراک کرنے کا مشورہ دیتی ہیں. ورلڈ اکنامک فورم کے مؤثر آنٹرپرنیورشپ کے ذریعے مرد اور عورتوں کے درمیان معاشی فرق کو ختم کیا جا سکتا ہے. کس طرح سے، آئیے رپورٹ میں سنتے ہیں. وردہ خلیل آپ کے لیے یہ رپورٹ پیش کر رہی ہیں.
جہاں دفتر کے روایتی ماحول سے باہر کام کرنے کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں عارضی ڈے کیئر کی سہولت اور کام کے لیے پرسکون جگہ تلاش کرنا بھی بڑے مسائل ہیں. انٹرپرینیور نکول ڈیش نے ان مسائل کا موقع جانا اور پلے ورک اور ڈیش کے نام سے ایک کمپنی کھولی جہاں والدین کام کرتے ہیں اور کمپنی ان کے بچوں کا خیال رکھتی ہے.
یہ انہیں بہت سہولت اور بوقت ضرورت اچھی چائلڈ کیئر فراہم کرتا ہے جو انہیں کہیں اور نہیں مل سکتی.
ڈیش کہتی ہیں کہ خواتین پیسے کمانے کے علاوہ گھر اور نوکری میں توازن، آزادی اور اپنے شیڈول کو بہتر بنانے کے لیے کاروبار کا آغاز کرتی ہیں. وومن راکنگ بزنس کی مصنف کا کہنا ہے کہ امریکہ میں خواتین ہر روز 1200 کمپنیوں کا آغاز کر رہی ہیں. اسکائپ پر انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ معاشرے میں خواتین سے منسلک کی جانے والی صلاحیتیں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں.
جب خواتین مقابلے کی بجائے تعاون پر عمل کرتے ہوئے کاروبار کرتی ہیں تو انہیں بہت کامیابی حاصل ہوتی ہے. جب وہ دوسرے کو زیر کرنے کی بجائے انہیں طاقتور بنانے، جلد بازی کی بجائے تحمل سے کام لیتی ہیں تو انہیں بہت کامیابی ہوتی ہے.
اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن کے جان پرڈی کا کہنا ہے کہ قوانین میں تبدیلی نے بہت سی خواتین کو کاروبار کرنے میں مدد دی. خواتین اپنے کریڈٹ کے بل بوتے پر قرضہ حاصل کر سکتی ہیں اور انہیں اپنے شوہر، باپ یا کسی مرد رشتہ دار پر انحصار نہیں کرنا ہوگا. یہ معیشت میں بڑی تبدیلی لاتا ہے.
1970 میں صرف 5% کاروباروں کی مالک خواتین تھی، اب ان کی تعداد 35% ہو گئی ہے.
ان کا کہنا ہے کہ خواتین کا ہر طرح کے کاروبار شروع کرنے کے ساتھ تعداد میں اضافے کی امید ہے، خاص طور پر ڈے کیئر، ڈاکٹرز آفس، ہوم کیئر اور ایجوکیشن. جیم رینڈل کے ساتھ وردہ خلیل، اردو وی او اے.
نگت، اب ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے موضوع کی جس کو چھیڑتے ہی محفل میں گرمی آ جاتی ہے، زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، جو ہم میں سب کا بڑا ہی پسندیدہ موضوع ہے. آپ سمجھ ہی گئی ہوں گی، آپ نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ کرکٹ کے بارے میں ایک زبردست رپورٹ سنوانے والی ہیں.
بالکل جناب، کرکٹ کے بارے میں تو میں زبردست رپورٹ سنواؤں گی، لیکن اس سے پہلے مجھے تھوڑا آپ بتائیے گا کہ آپ کتنا شغف رکھتی ہیں کرکٹ سے، دلچسپی ہے دیکھنے میں
ون ڈے کرکٹ میں؟ یس، اور اب تو خاص طور سے جو محدود 20 اوورز کا میچ ہے نا، جو جلدی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹائم میرے پاس زندگی میں بس اسی طرح رہا، بھاگتے دوڑتے زندگی گزری، تو ایک دن کا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ٹیسٹ میچ ہوتا ہے وہ ذرا میرے جیسے لوگوں کے لیے صبر سے ذرا آگے نکل جاتا.
بالکل سیم صورتحال میرے ساتھ بھی ہے، کیونکہ میں ٹیسٹ میچز ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں دیکھتی، لیکن جو ون ڈے کی بات آپ نے کی، ون ڈے میں ایک ہی دن میں فیصلہ ہونا ہوتا ہے اور پتا ہوتا ہے کہ ٹیم جیتے گی یا ہارے گی، اور اس سے زیادہ مزہ تو T20 میں آتا ہے جو جلد ختم ہو جاتا ہے. تو ہم بات کریں گے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے ریوائول کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں 2009 کے بعد سے انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو رہی. اس کی ریزن یہ تھی کہ 2009 میں پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر لاہور کے لبرٹی چوک پر سری لنکن کرکٹ ٹیم کے بس پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد پاکستان پر انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے جو تھے وہ بالکل بند ہو گئے تھے، اور قذافی اسٹیڈیم سے کچھ فاصلے پر ہونے والے اس حملے کے بعد نہ صرف کرکٹ بلکہ دیگر جو کھیل ہیں ان سے بھی تعلق رکھنے والے جو کھلاڑی تھے وہ پاکستان آنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھے، اور ملک میں کھیلوں کے میدان جو تھے وہ ہمیں ویران نظر آتے تھے. لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ دوبارہ سے جو کرکٹ ہے، کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ کے آنے کے بعد ہوپ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو دیگر کھیل ہیں وہ بھی واپس لوٹ آئیں گے، اور پھر سے پاکستان کے جو میدان ہیں وہ سجیں گے اور شائقین محظوظ ہوں گے. تو اس وقت پاکستان میں تو کرکٹ کا جنون سر جھوم کر بول رہا ہے، اور سارے لوگ بہت خوش ہیں کہ ورلڈ 11 نے پاکستان کا دورہ کیا اور یہاں پر T20 میچز کھیلے پاکستانی ٹیم کے ساتھ. اور اسی حوالے سے ہمارے جو رپورٹر ہے شمشاد آفریدی، انہوں نے بھی کچھ کرکٹرز اور کچھ ماہرین سے گفتگو کی ہے. وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے ریوائیول کے حوالے سے پاکستان میں کیا کہتے ہیں، انہیں کی زبانی سنتے ہیں.
سیٹی بجے گی، سٹیج سجے گا اور تالی بجے گی، اب کھیل جمے گا.
آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، سری لنکا، ویسٹ انڈیز، انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش سمیت 7 ملکوں کے کھلاڑیوں پر مشتمل ورلڈ 11 ٹیم کی پاکستان آمد پر شائقین کرکٹ بے حد خوش ہیں. دنیا کے مایہ ناز کھلاڑیوں کو پاکستان کے میدانوں پر دیکھ کر نوجوان کرکٹرز بھی اس وقت کو یادگار اور خوشائند قرار دیتے ہیں۔
بڑی خوشی ہے جی، کافی پلیئر باہر سے آ رہے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہے۔ پہلے تو ہم باہر جا کے دیکھتے تھے، باہر ملکوں میں، اب یہ پاکستان میں آ گئے ہیں تو ہم ان کو جا کے خود لائیو دیکھ سکتے ہیں۔
بہت خوشی کا مقام ہے، میں بہت خوش ہوں، بہت اچھا فیل ہوتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ ان شاء اللہ پاکستان بہت آگے جائے گا، جس طرح ابھی انٹرنیشنل کیریئر کا دوبارہ 8 سال کے بعد ینگ ٹیلنٹ آ گیا ہے۔
یہ ورلڈ 11 جو ہمارے آئی ہے، اس سے ہمیں بہت خوشی ہے اور ہمیں فخر ہے کہ وہ ہمارے پاکستان میں آئی ہے۔ جب ہم نے کرکٹ اسٹارٹ کی تھی تو اس ٹائم ہمارے پاکستان میں کوئی ٹیم نہیں تھی، خواہش تھی کہ یار ہمارے بھی پاکستان میں ٹیمیں آئیں اور کھیلیں ادھر، اور وہ انشاءاللہ دروازے کھل گئے ہیں، ہمارے ٹیمیں آ رہی ہیں۔
دوسری جانب ماہرین کرکٹ کے مطابق ورلڈ 11 کی پاکستان آنے سے پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی میں مدد ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے اسلام آباد ریجن کرکٹ کے سیکرٹری شبیر احمد نے بتایا،
پاکستان نے تقریباً 7 سے 8 سال اسٹرگل کیا کرکٹ کے لیے، لیکن آخرکار وہ دن آ گیا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ جو ریوائول ہو رہا ہے، تو اس کے لیے یہ میرا خیال فرسٹ اسٹیپ ہمارا ہوگا اور ویری سون کے پاکستان دوسری ٹیم میں پاکستان آئے۔ یہ پاکستان میں سیکورٹی پرابلم تھے جس کی وجہ سے سارا ہوا تھا، ابھی ہم لوگ کوئی رسک نہیں لے سکتے، اس لیے ابھی ایک ہی وینیو رکھا ہوا ہے۔ جون ٹیمیں آنی شروع ہوں گی، ہم ان شاء اللہ اس کو باقی شہروں میں، جیسے ابھی پنڈی ہو گیا، کراچی ہو گیا، وہاں پہ میچز کرائے جائیں گے۔
ماہر کھیل شاکر عباسی کا کہنا ہے کہ ورلڈ 11 کے پاکستان آنے سے نہ صرف کرکٹ بلکہ تمام کھیلوں کے دروازے پاکستان کے لیے کھل رہے ہیں، اس لیے ہمیں غیر ملکی کھلاڑیوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ کھیلوں سے وابستہ افراد اور سربراہان سے رابطوں کو فروغ دینا چاہیے۔
اسپورٹس کو جو ہے وہ ڈپلومیسی کے ذریعے بحال کیا جائے گا، اور یہ جتنی بھی بحالی ہو رہی ہے اس میں ڈپلومیٹک جو ریلیشن ہے ان کو استعمال کریں، تو یقیناً ہماری وزارت خارجہ جو ہے جتنے بھی ہماری ایمبیسیز باہر کام کر رہی ہیں ان کے اندر پراپر ایک سیل بنائے جائیں جو وہاں کی اسپورٹس فیڈریشن کو وہاں کے کھلاڑیوں کے ساتھ روابط قائم کریں، انہیں قائل کریں پاکستان آنے کے لیے، ان بورڈس کو قائل کریں وہ پاکستان آئیں۔ اور دوسرا ہمارا ذمہ داری بنتی ہے وزارت داخلہ کی، ہمارے لائن فورسز جو ایجنسیز ہیں ان کو جو ہے وہ ایک اسٹریم لائز کرنا ہے، ان کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے، ون یونٹ بنا کر جو ہے پاکستان میں کھیلوں کے مقابلوں کے لیے ایک بہترین اور سازگار سیکورٹی اور ماحول پرووائڈ کرنا ہے۔
پروگرام صدائے جہاں کے لیے شمشاد آفریدی۔
پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آخری سیگمنٹ ہوگا جس میں مختلف رپورٹس ہوں گی، کچھ سائنس سے، کچھ دیگر سیر و سیاحت کی بات ہوگی، تو ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔
وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں۔ اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com۔ خط لکھنے کے لیے پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہم آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی نگت، اب میں ابھی بات کر رہی تھی کہ اب آ گیا سائنس اور ٹیکنالوجی کا شعبہ جس میں آپ نے بڑی دلچسپی کا اظہار کیا تھا، آپ سمجھ ہی گئی ہوں گی ہم بات کرنے والے ہیں اسی سیل فون کی جس کی آپ کو بھی انتظار ہے۔
بالکل جناب، مجھے کیا، بہت سارے سامعین جو سننے والے ہیں ان کو بھی ضرور انتظار ہوگا، کیونکہ ہر کسی کے پاس سیل فون ہونے کی وجہ سے اور خاص طور پر اسمارٹ فون ہونے کی وجہ سے ان کی ضرورت بنتے جا رہے ہیں کہ وہ انرجی سیونگ ہو اور ان کو بار بار بیٹری چارج نہ کرنا پڑے۔ اب تو یہ بات ہو رہی ہے کہ بیٹری کے بغیر سیل فون ہوں گے تو ضرور سنیں گے کہ اس میں ایسا کیا ہے۔
تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا شعبہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بے حد وسیع ہے، خاص طور پر آج کل کی دنیا میں جب لگتا ہے کہ ہر لمحے کوئی نئی ایجاد ہوتی جا رہی ہے، نئے نئے اختراعات ہو رہی ہیں۔ سیل فونز نے آغاز میں بڑی دھوم مچائی تھی، پھر اس میں بے شمار ترقی بھی ہوئی، اسمارٹ فونز تو کمپیوٹرز ہی کی طرح کام کرنے لگے۔ کبھی کبھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹری کم ہو جاتی ہے یا پھر بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، اب یہ معاملہ بھی نمٹ گیا، بیٹری کے بغیر ہی موبائل فون کا نمونہ سامنے آ گیا۔ سائنسدان امید کرتے ہیں کہ یہ بل آخر اس نئی ٹیکنالوجی کو وسیع پیمانے پر استعمال میں لایا جا سکے گا۔ تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرل گل، آئیے رپورٹ سنتے ہیں۔
امریکہ میں سائنسدانوں نے بیٹری کے بغیر چلنے والے ایک موبائل فون کا ابتدائی نمونہ متعارف کرایا ہے۔ سائنسدانوں کو امید ہے کہ بالآخر اس نئی ٹیکنالوجی کو وسیع پیمانے پر استعمال میں لایا جا سکے گا۔ اس فون کی تیاری امریکہ کے شہر سیئٹل میں قائم یونیورسٹی آف واشنگٹن میں کام کرنے والے دو سائنسدانوں کا کارنامہ ہے، جنہوں نے اس نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے بغیر بیٹری کے فون چلانے کے لیے اپنے ارد گرد موجود ریڈیو سگنلوں سے، جنہیں ریڈیو فریکوینسی بھی کہا جاتا ہے، توانائی حاصل کی ہے۔ اس منصوبے پر کام کرنے والے یونیورسٹی کے محققین کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نئی ٹیکنالوجی ٹیلی فون ایجاد کرنے والے گراہم بیل کی ٹیکنالوجی کے ٹکر کی نہ ہو، لیکن یہ ایک بڑی ایجاد ہے۔ اس بارے میں یونیورسٹی آف واشنگٹن کے شیام گولا کوٹا کا کہنا ہے،
دس بیٹری فری فون از اے میجر لیپ ان ٹرمز آف دی کیپبلٹیز آف بیٹری فری
یہ بغیر بیٹری کے فون اور اسی نوعیت کے دیگر آلات کے حوالے سے ایک بہت بڑا قدم ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس ایک ایسا آلہ ہے جس سے ہم مسلسل بات کر سکتے ہیں اور ڈیٹا موصول کر سکتے ہیں، جو کہ بنیادی طور پر فون ہے۔ مگر کیا موبائل فون بغیر بیٹری سے چلنے کے لیے بہت زیادہ بجلی کا استعمال نہیں کرتے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے یونیورسٹی آف واشنگٹن کے ویمسی ٹلا کا کہنا ہے،
If you look at a typical cell phone, it actually consumes about hundreds of milliwatts of power when it's doing voice calls.
اگر آپ ایک عام سے ٹیلی فون کو دیکھیں تو اس سے وائس کال کرنے کے لیے حقیقت میں سینکڑوں ملی واٹس بجلی خرچ ہوتی ہے، اور ایسے کسی بھی آلے کو بغیر بیٹری کے چلانا ممکن نہیں ہے۔ تو بطور پہلی رکاوٹ کو عبور کرنے کے، ہم نے یہ کیا کہ اس میں خرچ ہونے والی توانائی کا حجم کم کر دیا۔ جب سائنسدانوں نے یہ مرحلہ پار کر لیا تو پھر انہوں نے اپنے ارد گرد پھیلی توانائی کو، جو کہ برقی مقناطیسیت کہلاتی ہے اور اسے ریڈیو فریکوینسی یا آر ایف ویوز بھی کہا جاتا ہے، استعمال میں لانا شروع کیا۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ویمسی ٹلا کہتے ہیں،
ایمبینٹ آر ایف ویوز آر آل اراؤنڈ اس، سو ایز این ایگزامپل یور ایف ایم اسٹیشنز براڈ کاسٹ ریڈیو ویوز، یور اے ایم اسٹیشنز،
یہ لہریں جنہیں ہم آر ایف ویوز کہتے ہیں ہمارے ہر طرف موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایف ایم ریڈیو کی نشریات جو آر ایف ویوز کی شکل میں ہوتی ہیں، یا آپ کے اے ایم ریڈیو سے نشر ہونے والی، ٹیلی ویژن اسٹیشنوں سے نشر ہونے والی، یا آپ کے موبائل فون ٹاوروں سے پھیلتی لہریں، یہ سب آر ایف ویوز کہلاتی ہیں۔ ویمسی کہتے ہیں کہ مستقبل میں ہر اسمارٹ فون میں یہ سہولت موجود ہوگی کہ جب آپ کے فون کی بیٹری ختم ہو جائے تو بغیر بیٹری کے بھی آپ کم از کم ایک فون کال کر سکتے ہیں۔ اس مرحلے کو عبور کرنے کے بعد یہ دونوں سائنسدان اب اس سے میسج بھیجنے یا انٹرنیٹ استعمال کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ انہیں توقع ہے کہ ان کا یہ شاہکار ایک سال سے بھی کم عرصے میں مارکیٹ میں آ جائے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آج سائنس کے بعد کچھ سیر کی بات کرتے ہیں، سیاحت کی، اور وہ بھی وادی سوات کی۔ نگت، بتائیں گے سننے والوں کو، آپ نے کہا تھا کہ آپ ہمیں سوات لے کر جائیں گے۔
ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ سیاحوں کی ایک بڑی تعداد سوات کا رخ کرتی ہے، اور اس دفعہ بھی یہی کچھ ہوا، کیونکہ سوات میں ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی سیاحت خوب عروج پر رہی۔ ناصر عالم وہ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں سوات سے، اور بتا رہے ہیں کہ سیاح وہاں آ کر کیسا محسوس کر رہے ہیں۔
ایشیا کی سوئٹزرلینڈ اور سیاحوں کی جنت وادی سوات میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور اس وقت سطح سمندر سے 9300 فٹ کی بلندی پر واقع ملم جبہ، دریا کے کنارے واقع مدین، بحرین، کالام اور دیگر سیاحتی علاقوں میں مہمانوں کی مسلسل آمد کی وجہ سے کافی رونقیں اور گہما گہمی نظر آ رہی ہے۔ سیاحوں کا کہنا ہے کہ سوات کی خوبصورتی دیکھ کر وہ سفر کی تھکاوٹ بھول گئے۔
میں اسلام آباد سے آئی ہوں، اور یہاں پہ ہم لوگ بہت انجوائے کر، بہت ہی اچھا موسم ہے، اور اس کے علاوہ ابھی ہمارا ارادہ جانے کے باقی جو سینریز ہیں، باقی ایریاز ہیں، وہاں پہ ہم وزٹ کریں۔
یہی کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں، جیسے لوگ کہتے ہیں وہاں جاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں کی خوبصورتی زیادہ بہتر ہے۔
ہم لوگ لاہور سے آئے ہیں، اور یہاں پر بہت خوبصورت ویوز ہیں، سینریز دیکھنے آئے ہیں، اپنے ہالیڈے اسپینڈ کرنے آئے ہیں بچوں کے ساتھ۔
نہیں، بہت اچھا لگا ہے، یہاں پہ کافی چینج ہو گیا ہے، ایک دم سے گرمی سے نکل کے ہم اچھے موسم میں آئے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے۔
اس وقت بہت سے سیاح دریا کے کنارے باربیکیو لگائے نظر آ رہے ہیں، جنہوں نے بتایا کہ دریا کے کنارے بیٹھ کر گوشت اور دیگر پکوان کھانے کا الگ مزہ آ رہا ہے۔
دریا سوات کے کنارے باربیکیو کا مزہ لاجواب ہے،
دیکھنے کے بہت سارے مناظر ہیں، لوگ باربیکیو کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنے حساب سے اس کو انجوائے کر رہا ہے۔
کالام سمیت دیگر سیاحتی علاقوں میں آنے والے سیاحوں نے سوات کی خوبصورتی اور قدرتی حسن کی تعریف کی، تاہم روڈ کی بدحالی کا شکوا بھی کیا۔
راستہ بہت زیادہ ٹوٹا ہوا تھا، سڑکیں بہت ٹوٹی ہوئی تھیں، تو کوئی جو 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہے وہ ہم کوئی 5 گھنٹے میں کر کے آئے ہیں۔
صوبائی حکومت کا نمائندہ کہتے ہیں کہ سیاحتی مقامات تک سڑکوں کی تعمیر کے لیے کوشاں ہیں، تاکہ سیاحوں کو سفر کے دوران مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
صوبائی حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ تمام سیاحتی مقامات کی سڑکوں کی بدحالی دور کرے، تاکہ مقامی لوگوں اور سیاحوں کو امن و ربط میں آسانی ہو۔
سوات قدرتی اور دل فریب نظاروں سے مالا مال وادی ہے، جہاں پر ہر سال لاکھوں کی تعداد میں سیاح آ کر یہاں کی خوبصورتی سے لطف اٹھاتے ہیں۔ ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، سوات۔
تو نگت، ان ساری رپورٹوں کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، پتہ نہیں چلا بہت جلدی ایک گھنٹہ بھی گزر گیا۔
بالکل آپ نے درست کہا، کیونکہ آج ہمارا فرسٹ شو تھا تو بہت مزہ بھی آیا، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اپنے سامعین کے لیے مختلف رپورٹس لے کر آئیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور بتاؤں گی کہ ہمارے سامعین ہم سے کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنی آرا دے سکتے ہیں۔ پاکستان میں خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام سدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399، اسلام آباد۔ فیس بک پیج پر ضرور جائیے، ایس ای جے ریڈیو کے فیس بک پیج پر جا کر لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور اپنی کوئی آرا دیجیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کو مزید ہم امپروو کریں تو آپ کی آرا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔
بالکل، تو اب اجازت چاہتے ہیں سدائے جہاں کے ایک اور پروگرام کے ساتھ، آئندہ ہفتے حاضر ہوں گے۔ وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیو سے بہجت کو اجازت دیجیے، میرے ساتھ پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل تھے، انجینئر واسکو ولیرج تھے،
اور نگہت امان کو بھی ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔
خدا حافظ۔